الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں سے بیان چل رہا ہے مسلمانوں کے باہمی افتراق، باہمی قتل و غارت گری، لاقانونیت، ظلم و ستم، ناانصافی، لڑائی جھگڑے، پھوٹ در پھوٹ ہمارے پورے معاشرے میں پڑی ہوئی، اور یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری اس پھوٹ سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس پھوٹ کے ڈالنے میں جہاں ہمارے نفس اور شیطان کو بہت بڑا دخل ہے، ساتھ ساتھ ان بیرونی شیطانوں کا بھی بہت دخل ہے جو اس پاکستان کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. وہ ہمیں آپس میں طرح طرح کے بہانوں سے لڑا لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایٹم بم پورے عالم اسلام میں واحد پاکستان کا ملک ہے جس کے سائنسدانوں نے الحمدللہ یہ فرض کفایہ شریعت کا ادا کیا کہ ایٹم بم بنایا ہے. دوسری قوموں نے کتنے کتنے ایٹم بم بنا لیے اور کیسے کیسے اسلحہ تیار کر لیے. قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت تم سے ہو سکے تیار کر کے رکھو دشمنوں کے لیے، تاکہ دشمن تمہیں اپنا نوالے سر نہ بنا لے، مقابلہ کر سکو اور کسی کو خطرہ بنتے ہوئے دیکھو تو بڑھ کر اس کی گردن توڑ سکو. اس کے لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تیاری کرو. پوری امت مسلمہ میں، تمام عالم اسلام میں اللہ نے پاکستان کے سائنسدانوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا اور ایٹمی پروگرام میں اتنی ترقی کی کہ جو پہلے سے ایٹمی ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے ہے، ان میں سے کئی ممالک کے مقابلے میں ہماری ٹیکنالوجی آگے ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، عالم اسلام کے دشمنوں کو یہ بات کھٹکتی ہے پاکستان کہ ان کے پاس جوہری اسلحہ ہے یہ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے پاس جو جذبہ شہادت ہے, جذبہ جہاد ہے, وہ اس مسلمانوں کو متحد بھی رکھتا ہے. 1965 کا جب جہاد ہوا تھا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ہماری چھوٹی سی فوج نے کتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا تھا. اللہ کے نام پر وہ جہاد شروع ہوا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اور پاکستانی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. اس وقت سے یہ ملک کھٹکتا ہے. پھر تیسری وجہ اس ملک کے کھٹکنے کی یہ ہے کہ یہ بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے نعرے لگائے تھے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں, پاکستان بنا بھی نہیں تھا, جلوس نکالتے تھے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مسلم مسلم, بھائی بھائی. انگریزوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی, ہندوؤں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی, تاکہ پاکستان نہ بنے اور پورا ہندوستان, متحدہ ہندوستان ایک ملک رہے جس میں اکثریت ہندوؤں کی ہوگی, کیونکہ 30 کروڑ ہندو تھے, 10 کروڑ مسلمان تھے. جب جمہوری حکومت قائم ہوتی تو حکومت ان کے پاس ہوتی, اب اقلیت میں ہوتی. آج پاکستان کا وزیر اعظم بھی منموہن سنگھ ہوتا, پاکستان ہوتا ہی نہیں. ہمارا وزیر اعظم بھی منموہن سنگھ ہوتا. اس ناری وہ نعرہ اس واسطے دیا تھا انہوں نے, ہندو مسلم بھائی بھائی. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ دیا جو قرآن کا اصول ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, مسلم مسلم بھائی بھائی. ہم نے نعرے لگائے تھے. یہ بات بھی کھٹکتی ہے عالم کفر کو کہ یہ تو نعرہ ایسا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کر ڈالیں گے اس کلمے کی بنیاد پر, کیونکہ کلمہ ایک لا الہ الا اللہ پورے عالم اسلام. اس وقت اس ملک کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن خوب سمجھ لیجئے بیرونی سازشیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اندر کے مجرم کی اصلاح نہ ہو جائے. ہمارا اپنا نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. آخر عالم اسلام کے خلاف پہلے بھی تھے, قیصر اور کسرا کی کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں, دنیا کی 2 سپر طاقتیں اسلام کو مٹانے کی فکر میں تھی, لیکن اسلام نے ان کو مٹا دیا کیونکہ پکے سچے مسلمان تھے. وہ نفس کے دھوکوں میں نہیں آ سکتے تھے, دشمنوں کے پیسوں میں بک نہیں سکتے تھے, دشمن ان کے ضمیروں کو خرید نہیں سکتا تھا. اور طرح طرح کی سازشوں کا وہ نشانہ نہیں بنتے تھے. ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے کہ پیسہ لے کر ایمان فروخت کر دیتے ہیں, حلال کو حرام کر ڈالتے ہیں, اور کیا تھا, کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں. کرپشن کرپشن کرپشن, 7 ارب یومیہ کی کرپشن, 16 ارب روپے کی روزانہ کرپشن, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, یہ سب اس واسطے تاکہ ہمارا صنعتی نظام تباہ و برباد ہو جائے. اور یہاں کے عوام آپس میں لڑیں اور جرائم پیشہ بن جائیں, چوریاں ڈکیتیاں ان کا رواج بن جائے, اور آج یہی ہو رہا ہے. پاکستان کے خلاف سازش ہے, لیکن بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمان آپس میں پکے مسلمان ہوں, دشمن کا کھلونا بننے کے لیے تیار نہ ہو. چاہے کروڑوں روپے ان کے پاؤں میں ڈھیر کر دے کوئی, مخبری اور غداری کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ سارے جھگڑے کیوں ہیں, بنیاد اس کی یہ ہے کہ آخرت کو بھول گئے, موت کو بھول گئے, اپنے قبر کو فراموش کر ڈالا, اور یہ سمجھ لیا کہ شاید دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. ارے کروڑوں روپے اگر کما بھی لیے تم نے قوم کے ساتھ غداری کر کے, اور مسلمانوں کو دشمنوں کا اعلی کار بن کر مسلمانوں کو لڑا لڑا کر دشمنوں کے تم اعلی کار بن بھی گئے, کروڑوں اربوں کما بھی لیے, تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ اگر کل کو موت آ گئی تو یہ پڑے رہ جائے گا یہ حرام, اور آخرت میں پھر جواب دہی کرنی پڑے گی تمہیں. آخرت کو ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کے واسطے اتنا کچھ کرنا. تو بات چل رہی ہے اختلاف ہمارے ملک میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. میں نے بار بار عرض کیا پچھلے کئی جمعوں سے کہ بنیادی سبب تو اس کا یہ ہے, اپنی موت کو بھول جانا, قبر کو بھول جانا. اسی کے نتیجے میں پھر کیا کہ مال کی محبت اور لیڈری کی محبت, حب مال اور حب جا, اس کام کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, مقابلے کرتے ہیں, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے, ایک تنظیم دوسری تنظیم سے, ایک جماعت دوسری جماعت سے, ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے لڑتا ہے. اب الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے, اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک امانت ہے ووٹ, اس کو امانت کے طور پر استعمال کیا جائے, ایسے شخص کو ووٹ دیا جائے جو نسبتاً مقابلے میں دوسرے کے مقابلے میں بہتر ہو. لیکن لوگ پیسے کی خاطر یا اپنی رشتہ داریوں کی خاطر ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں جو پکے چور ہوتے ہیں, ڈاکو ہوتے ہیں, پھر وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور ملک کو لوٹتے ہیں جیسا کب لوٹا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ موت کو بھول جانے کی وجہ سے. اس کے نتیجے میں مال کی محبت, جاہ کی محبت, اور جب مال کی محبت اور جاہ کی محبت ہو تو مال لوٹنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کی پرواہ نہیں, لیڈری چمکانے کے لیے, اپنی سیاست بڑھانے کے لیے کسی کو کچھ بھی نقصان پہنچ جائے اس کی پرواہ نہیں, حتیٰ کہ ملک کو بھی کچھ نقصان پہنچ جائے تو پرواہ نہیں. یہ صورت حال ہے. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اس کا علاج سوائے اس کے نہیں کہ آدمی اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. ہم سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور لڑائی جھگڑوں کی جب یہ ہوتے ہیں, حب مال اور حب جا کے جب مقابلے ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز زبان ہے اور ہاتھ ہے, اور پھر دوسری طاقتیں انسان کے جسم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, وہی حدیث جو پچھلے جمعہ کو میں پڑھوا رہا تھا, کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اگر اس ایک حدیث پر عمل ہونے لگے, آپ اندازہ کیجئے کیسا امن و امان ہمارے پورے معاشرے میں قائم ہو جائے. ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا کبھی تو بکثرت تو جان بوجھ کر ہوتا ہے, کسی سے دشمنی ہے, گالیاں دے دی, تہمت لگا دی, جھوٹ بول دیا, اور کبھی دشمنی نہیں ہوتی, بے وقوفی ہوتی ہے. آدمی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا لیکن تعلیم نہیں ہے ہمارے ملک میں, تربیت نہیں ہے. آدمی راحت پہنچانا چاہتا ہے, تکلیف پہنچا دیتا ہے بجائے راحت کو, وہ بھی شریعت کے خلاف ہے. وہ کام کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. پھر میں کہہ رہا تھا کہ جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہو جاتے ہیں, جس سے آپ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی کچھ عرصے تک وہ برداشت کرے گا, پھر کچھ برداشت کرے گا, کچھ برداشت کرے گا, پھر لڑائی جھگڑا ہوگا. میں ابھی بھی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, پڑوسن پڑوسن کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ایک سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ بات تو طبیعت کے خلاف پیش آ ہی جاتی ہے, بھول چوک میں بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر دلوں میں کچھ گنجائش ہو اس کو برداشت کر لے, ان اللہ مع الصابرین کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, برداشت کر جائیں تو کوئی جھگڑا نہ ہو. لیکن یہ تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے, وہ صبر کرنے میں کے لیے تیار نہیں ہوتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا سبب اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ زبان ہے. اسی بات سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا. اچھا، ہاتھ حالانکہ اتنا لمبا ہے اور زبان بیچاری چھوٹی سی ہے، چند انچ لمبی ہے، لیکن ایسا خوفناک آلہ ہے یہ، اتنا اذیتناک آلہ ہے یہ، اتنا تاثیر رکھنے والا آلہ ہے یہ کہ ہاتھ اس کے سامنے بیچارہ کچھ بھی نہیں. ہاتھ سے تکلیف آپ پہنچا سکتے ہیں صرف اس شخص کو جو آپ سے کچھ کمزور ہو. اگر اپنے سے طاقتور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو آپ نتیجہ خود سوچ لیجیے ابھی کیا ہوگا. اور زبان سے کتنے بھی بڑے طاقتور کو دور سے گالی دے کے بھاگ جاؤ، وہ کیا گزارا کیا کر لے گا. آپ ہاتھ سے قریب کے آدمی کو تو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے. چلو ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اور آگے تک چلا جائے گا، گولی ہے تو اور آگے تک چلا جائے گا، میزائل ہے تو چلو ایک دوسرے ملک تک چلا جائے گا، لیکن یہاں سے بیٹھ کر امریکہ تک تو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے دوسرے کو. دوست ہے آپ کا امریکہ میں، لیکن ٹیلی فون پر جتنی سے آگاہیاں سنا دوست کو. آج کل میڈیا کے ذریعے یہی ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کتنا زہر اگلا جا رہا ہے ٹی وی پر. پھر زبان، پھر آپ ہاتھ سے اور کسی بھی ہاتھ کے آلے سے، جسم کے کسی بھی حصے سے مردوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مگر زبان اتنا خطرناک آلہ ہے کہ یہ مردوں کی بھی خبر لے لیتا ہے، مردوں کو بھی برا کہتا ہے، ان کے حق میں بد دعائیں بھی کر دیتا ہے، تہمتیں بھی لگا دیتا ہے، توہین بھی کرتا ہے. ایسا خوفناک آلہ ہے. پھر یہ کہ ہاتھ کے استعمال کرنے میں طاقت لگانی پڑتی ہے کچھ، زبان کے استعمال میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، دماغ میں خیال آیا اور فوراً اس نے اپنا کام شروع کر دیا. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں. آپ ذرا اس کی تاثیر دیکھیے. ایک عورت اور مرد ہیں، بالکل نامحرم ہیں، ایک دوسرے کو چھونا بھی حرام ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں کی شادی اتنے مہر پر آپ سے کر دی، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، اور یہ بیچارے دلہن نے کہہ دیا قبیلتو ہی تو کائز بیچارے ہیں. میں بیچارہ اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ آج تک شادی جس کی ہوتی ہے وہ بیچارہ ہی ہو جاتا ہے. کوئی دیکھا تھا کہ جب شادی ہوئی تو دلہن رخصت ہو رہی تھی، تو اس کے گھر والے رخصتی ہو رہی تھی تو سارے رو رہے تھے، اور دلہا کے چہرے پر بڑی بشاشت تھی اور بڑی خوشی کی لہریں تھی کہ اب دلہن کو لے کر جائے گا. کسی بچے نے پوچھا اپنے باپ سے کہ یہ کیا بات ہے کہ سب رو رہے ہیں، یہ ہنس رہا ہے؟ کہنے کہ یہ آج ہنس رہا ہے، زندگی بھر روئے گا. جب ذمہ داریاں اس کو پر آئیں گی تو خیر یہ بھی مبالغہ نہیں ہے، اگر بیوی اچھی مل جائے تو زندگی بھر خوش رہے گا. یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ بھی شادی ہو، جوڑ اچھا لگ جائے. خیر، مگر بیچارہ اس بات سے کہتا ہوں کہ ذمہ داریاں تو بہت آتی ہیں شوہر کے اوپر. تو اب ذرا دیکھیے تو صحیح، زبان کی تاثیر. دو بالکل اور ایک مرد اور ایک عورت تھے، ان کو ایک دوسرے کو چھونا حرام تھا، بے پردہ دیکھنا بھی جائز نہیں تھا. نکاحتو اور قبیلتو دو جملے بولے گئے اور یہ حلال ہو گئے سب ایک دوسرے کے اوپر. زبان کی تاثیر دیکھیے. اور 70 سال کی میاں بیوی ہے اور بیوی نے کوئی بات غلط کر دی ہے, کوئی بات ہو گئی, غصہ آ گیا شوہر صاحب کو, اس نے کہا کہ ایک طلاق, دو طلاق, تین طلاق, کیا ہوا؟ 70 سال کے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. لاٹھی یہ کام نہیں کر سکتی, ہاتھ یہ کام نہیں کر سکتا جو زبان کر دیتی ہے. پھر یہ کہ 70 سال کا کافر کلمہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھ لے, مسلمان ہو جاتا ہے, جنتی بن جاتا ہے. اور 70 سال کا مسلمان خدا نخواستہ کلمہ کفر کہہ دے, کفر کے عقیدے کے ساتھ مر جائے, تو جہنمی ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. زبان کی تاثیر دیکھی, یہ سارے کام ہاتھ نہیں کر سکتا جو زبان کر سکتی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرو. فرمایا کہ جسم کے دو حصے ایسے ہیں کہ جو آدمی ان کی حفاظت کر لے ان کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان اور ایک شرمگاہ, ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے اس کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جھگڑوں کی بہت بڑی بنیاد زبان ہے. اسی وجہ سے عربی کا ایک مشہور ہے کہ جراحات سنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ نیزوں کی چوٹ اور زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم جو دل کو لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. اس واسطے سب سے پہلی چیز یہ کہ زبان کی حفاظت کریں. اس زبان کو سے کچھ نکالنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جائز کہہ رہا ہوں, ناجائز کہہ رہا ہوں, موقع کے مطابق کہہ رہا ہوں, بے موقع کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا, کسی کا حوصلہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کسی پر تہمت تو نہیں لگ جائے گی, کسی کو ناگواری تو نہیں ہو جائے گی. اگر ہوگی اسی سے جھگڑے پیدا ہوں گے. پھر یہ کہ تکلیف پہنچانا, جو دو اعضا کا ذکر کیا گیا, زبان اور ہاتھ. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تکلیف آدمی ہاتھ کے ذریعے سے پہنچاتا ہے, اس واسطے ہاتھ کا ذکر کیا گیا. لیکن مطلب یہ نہیں کہ ٹکر مار کے تکلیف پہنچانا جائز ہے یا لات مار کے تکلیف پہنچانا جائز ہے, ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا جائز ہی نہیں ہے. دو اعضا کا اس واسطے ذکر کیا گیا کہ ان سے تکلیف پہنچانا زیادہ ہوتا ہے, ان دونوں کو آدمی قابو میں رکھے تو بڑی حد تک دوسروں کی ایذا رسانی سے بچ جاتا ہے. ایذا رسانی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی ارادہ تو تکلیف پہنچانے کا نہیں کرتا مگر تربیت غلط ہوتی ہے, عادت بچوں بچپن سے غلط پڑتی ہے. بچوں کو مثلاً اگر اس کی عادت ڈالی جائے کہ اگر کوئی چیز مشترک استعمال کی ہے گھر میں, مثلاً گلاس ہے, گھر والے اس کو مشترک طور پر استعمال کرتے ہیں, اس کی ایک جگہ مقرر ہے, پانی پی کر آپ نے یہ رکھ دیا بچے نے, رات کو کسی کی آنکھ کھلی وہ پانی پینے کے لیے جائے گا تو گلاس بھائی میں تکلیف پہنچے گی. ارادہ تو تکلیف پہنچانے کا نہیں کیا مگر چونکہ تربیت نہیں ہے تو بے ڈنگاپن پیدا ہوا, بے ڈنگاپن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی. تولیہ عام طور سے گھروں میں بعض گھروں میں مشترک استعمال ہوتا ہے, واش بیسن کے ساتھ.